الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کی ایک شان تو یہ ہے کہ وہ انتہائی شفیق، پیارا، حسن مجسم، بہت معاف کرنے والا، بہت عطا کرنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا اور بہت محبت کے لائق رب کریم ہے. اور ایک دوسری اللہ تعالی کی شان اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ اللہ ملک ہے، جبار ہے، قہار ہے، ذوالجلال ہے، عزیز ذو انتقام ہے، بہت سخت ہے اس کی پکڑ، بہت المناک ہے اس کی سزا. ان بطش ربک لشدید، ایک شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس شان کو سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق محسوس کر کے اس سے محبت کی جائے، اس کے اس کی ذات کے ساتھ بندے کے دل کی وہ کیفیت ہو جو ایک عاشق کی اپنے محبوب سے ہو. کسی بھی ذوق جمال رکھنے والے شخص کو کسی حسین شے سے جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کا نام دینا بھی سچی بات یہ ہے کہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اس تعلق میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس حسین شے کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، دیکھ کے رہنے کا دل چاہتا ہے، طبیعت سیر نہیں ہوتی، ملنے کا دل چاہتا ہے، اس کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے، اس کے قریب ہونے کا دل چاہتا ہے. اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی ہی طویل اور تنہائی کی ملاقات کا دل چاہتا ہے. یہ ہمیشہ انسان کے دل کو اس چیز سے، اس ہستی سے، اس کے دل میں یہ جذبات آتے ہیں جس سے اس کے دل کو محبت اور عشق والا تعلق ہوتا ہے. اور محبت اور عشق والے تعلق کے لیے اس محبوب ہستی میں دعا جمال کی تجلی بھرپور ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ اس کو خوبصورت شے پسند آتی. اب جس بندے کو کے دل پر اللہ تعالیٰ کی یہ جو شان محبوبیت ہے, شان جمالی ہے, اس کے دل کا اس شان جمالی کا اس کے دل پر تاثر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات جمالی کی تجلیات جس بندے یا بندی کے دل پر پڑتے, اس بندے یا بندی کے دل کو اپنے رب سے ایک عاشقانہ ایک والہانہ تعلق, اور عاشقانہ اور والہانہ تعلق کی وہ سب باتیں اس بندے اور بندی کے اندر آنے لگتی ہیں جو کسی بھی نظر آنے والی ہستی سے عاشقانہ اور والہانہ تعلق کے دل میں پیدا ہو جانے کی صورت میں بندے اور بندی کے دل میں پیدا ہو. جس کے دل میں کسی کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اس کی یاد سے لذت محسوس کرتا ہے, کبھی اکتاتا نہیں. دل میں اس کی بے پناہ یاد آتی ہے اور آتی چلی جاتی ہے. دنیا تانے کہتی ہے, دنیا مجنوں کہتی ہے, دنیا پاگل کہتی ہے, مذاق اڑاتی ہے, مگر وہ عاشق اپنی ادا سے باز نہیں آتا. اسے نہ کھانا یاد رہتا ہے نہ پینا یاد رہتا ہے, اس کا دل اپنی خوابگاہ اور بیڈ روم سے زیادہ ویرانوں اور جنگلوں میں اپنے محبوب کی تلاش میں مارے مارے پھرنے میں زیادہ لگتا ہے. یہ عشق و محبت کی لوازم ہے. جتنی تپش بندے کے دل میں عشق و محبت کی آگ کی ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ ان چیزوں کو محسوس کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر ایک عشق و محبت کا جذبہ رکھا ہے, اور وہ عام طور پر بندوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت بڑا تعلق ہو جاتا ہے. اور تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. شاید اسی اندازہ کرانے ہی کے لیے اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, تاکہ جب اس کو صحیح مرکز سے جوڑنے کی بات کہی جائے تو بات سمجھ میں تو آئے. اسی لیے جن لوگوں کے دل میں یہ طبعی اور عاشقانہ محبت کا مادہ ہی نہیں ہوتا, ان کی سمجھ میں اللہ سے محبت کی بات بھی نہیں آتی. جو خوش قسم کے قانونی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, قانونی مزاج کے شوہر, قانونی مزاج کی بیوی, قانونی مزاج کا باپ, قانونی مزاج کا بیٹا, نہ بیٹے کو باپ سے محبت نہ باپ کو بیٹے سے محبت, نہ شوہر کو بیوی سے محبت نہ بیوی کو شوہر سے محبت, صرف قانونی رشتہ. خرچہ دے دیا, پانی دے دیا, اس نے کھانا پکا دیا, اللہ اللہ خیر کرے. نئی ملاقات ہوتی کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں, ملاقات ہوتی ہے تو بس قانونی تھی. ایسے لوگ شاید اللہ کی محبت کے راستے میں بھی کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہوں گے, لیکن جن کے مزاج میں عشق و محبت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ رکھ دیا ہے, ان کے اس جذبے کو ذرا سموڑ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور محبت کو اس کی اپنی صحیح جگہ پر رکھتے ہیں. یہ جو عبادات ہیں خاص طور پر چاروں ارکان, ان میں بڑی عجیب تقسیم ہے. ان میں دو رکن تو وہ ہیں جو دراصل اللہ تعالی کی شان جمالی اور شان محبوبیت سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں عشق و محبت کا رنگ غالب ہے. اور دو رکن وہ ہیں جن میں اللہ تعالی کی شان جلالی کا استحضار مقصود ہے, اور وہ رنگ غالب ہے عظمت, ادب, خوف. نماز جو ہے یہ نماز پر اللہ تعالیٰ کی شان جلالی, شان عظمت اور کبریائی کا استحضار اور ادب خوف کی دل کیفیات کو دل میں پیدا کرنا یہ زیادہ غالب ہے. جب کوئی ماتحت اپنے حاکم کے سامنے آتا ہے تو کپڑے اپڑے ٹھیک کر کے آتا ہے, صاف ستھرا آتا ہے, الٹا سیدھا نہیں آتا. جب کوئی غلام اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے, اپنے حاکم کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے, تو وہ بہت سوچ سمجھ کے جاتا ہے کہ کیسے کپڑے پہنوں کہ حاکم کو اچھے لگے. بہت ادب سے, بہت سکینت سے, بہت وقار سے چل کر جاتا ہے, کھڑا بھی ہوتا ہے, بہت غلامانہ, آواز بھی زیادہ بلند نہیں کرتا, نگاہ بالکل نیچی رہتی ہے, اور ایسی کیفیت میں رہتا ہے کہ کوئی اول ضرور قسم کی بات مجھ سے سرزد نہ ہو. سر جھکاتا ہے, قدموں پہ گرتا ہے, معافی مانگتا ہے, بڑائی کی بات اظہار بار بار کرتا ہے کہ آپ بڑے, اور اپنے قول سے اور عمل سے اپنے کو اس حاکم کا محکوم, تازہ, چھوٹا اور بہت چھوٹا اور بہت چھوٹا بار بار ظاہر کرتا ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ غالب رکھا ہے, اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اچھے کپڑے پہن جاؤ. یہ بات بھی یہاں پر ذکر میں آ جائے کہ مردوں کے اندر تو کچھ اس کا رواج کسی حد تک ہے کہ وہ اپنے بہتر کپڑے پہن کر مسجد آتے ہیں یا نماز کے لیے گھر میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے سیدھے کپڑے نہیں پہنتے, لیکن بہت سے علاقوں کی مستورات کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں دوسروں شادی کے محفلوں میں یا مہمانوں کے سامنے جاتے وقت کپڑے اچھے پہننے کا جو اہتمام ہوتا ہے, لیکن نماز کے لیے اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام نہیں ہوتا. گھر کے میلے کچیلے کپڑے, کاموں میں مصروف ہیں, اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا اور بس کھڑے ہو گئے, یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نماز کے اندر بندے کے دل میں ایک وقار, ایک عظمت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی علامتیں دیکھنا چاہتا ہے. وضو کر کے آؤ, کپڑے بدل کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ, اور آ کر بہت ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, نگاہ نیچی رہے, سامنے بھی مت دیکھنا, ادھر بھی نہیں دیکھنا, ادھر بھی نہیں دیکھنا. جب کہہ دیں کہ چپ رہو, چپ رہنا, جب کہیں کہ پڑھو, پڑھنا آہستہ آواز میں پڑھنا, کتنی بندہ جھک جاتا ہے اور عظمت کا نئے لفظوں میں اظہار اور اعلان اور اقرار کرتا ہے, سبحان ربی العظیم, پھر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جاتا ہے, قدموں پہ پڑ جاتا ہے, ناک رگڑتا ہے بالکل. یہ ساری علامتیں, یہ چیزیں وہ ہیں تاکہ بندے کے دل میں اللہ تعالی کا خشوع پیدا ہو. خوف, عظمت, ادب, مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے, ہم کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی, پھر بھی یہ امید ہے کہ اگر دوڑ کے چلے جائیں گے تو رکعت مل جائے گی. منع کر دیا گیا کہ رکعت چلی جائے, چلی جائے, ادب نہیں جانا چاہیے, آہستہ آہستہ چل کر اپنی آم میاں چائے پہ آؤ, دوڑو مت, تم کہاں جا رہے ہو, کس کے ساتھ جا رہے ہو, کس کے دربار میں کھڑے ہو کے جا رہے, دوڑتے جانا چاہیے, تم کو پہلے جانا چاہیے تھا. چلو اتفاقاً کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی, ہم معاف کر دیں گے, مگر ادب کے ساتھ ہی چلو, اگر رکعت چھوٹ بھی گئی تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن دوڑ کے جانا منع کر دیا. بہت ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہو, سب کو کس طرح سیدھا رکھو, درمیان میں کوئی خلا نہ ہو, یہ سب ادب, ادب کی ہی باب ہے, ادب کی شاخیں ہیں. ہر سب کو پہلے پر کرو, پھر پچھلی سب شروع کرو. طریقہ, حسن انتظام, ڈسپلن, یہ سب وہی ہے کہ جو کسی بڑے کے سامنے حاضر ہوتے وقت, ایک حاکم کے سامنے جب فوج پریڈ میں آتی ہے تو الٹی سیدھی آتی ہے, کس طرح آپ کے کپڑے پہنے ہوئے, کیسے سلیقے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو, وہ بھی ادب کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, داہنا پیر اندر رکھنا ہے. یہ دیوانگی کی کیفیت نہیں ہے, یہ شعور کی کیفیت ہے. اس میں عقل و شعور کو پورا بیدار رکھوایا جا رہا ہے ہر طرف سے, ورنہ دیوانے کو کیا پتا کہ داہنا پیر اندر پہلے گیا ہے یا بایاں پیر اندر گیا یا دونوں پیر ایک ساتھ گئے, اسے کیا معلوم. لیکن نماز کے اندر, نماز میں دیوانگی کی اس کیفیت کے بجائے شعور کی وہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرض, ایک ایک سنت, ایک ایک مستحب, تمام احکام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے سلسلے میں وہ عظمت, ادب اور عظمت اور ایک جلال, ایک جلالی شان رکھنے والے ایک بہت بڑے حاکم, ملک الملوک, احکم الحاکمین کے سامنے ایک ادنا درجے کا ایک بندہ اور ایک مجرم خطا کار وہ کھڑا ہے, بس یہ ہے پوری نماز. اس لیے شروع ہو رہی ہے وہ اس رب کی تعریف سے اور مکمل ہو رہی ہے اقرار جرم کر کے معافی مانگنے پر, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. درخواست پیش کی جا رہی ہے, پہلے حاکم کی تعریف کی جا رہی ہے اور حاکم کی تعریف کر کے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی جا رہی ہے اور اس سے مستقبل کے لیے, آنے والی زندگی کے لیے صحیح راستہ مانگا جا رہا ہے. پھر پورے نماز کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں وہ بندہ اس حاکم سے معافی مانگ کر رخصت ہو رہا ہے کہ حاضری کا موقع آپ نے دیا, کرم کی انتہا کر دی, مگر میں آپ کے ادب کا حق ادا نہ کر سکا. اس حاضری میں مجھ سے بہت سی بے ادبی ہو گئی, اس لیے معاف فرما دیجیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. قرآن مجید میں بار بار اشارے کیے گئے نماز میں چلاؤ مت, بہت چیخ کر نماز میں قرآن مت پڑھو. پورے شعور پوری بیداری کے ساتھ اللہ تعالی کی شان حاکمانہ کا استحضار, تاکہ ہم جھیت بن کر دنیا میں زندگی نہ گزاریں. ہر وقت خیال رہے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے, بہت سخت سزا دے گا اگر میں نے غلط کام کیا. یہ خیال دن میں جمانے کی مقصد ہے نماز کا, اور جتنا یہ خیال دوران نماز دل پر آئے گا اتنا ہی یہ خیال دماغ کے باہر دل دماغ پر آئے گا, اور جتنا کم یہ خیال نماز کے اندر دل میں آیا, شعور ادب اور خوف کی کیفیت نماز میں جتنی کم پیدا ہوئی اتنی ہی باہر پیدا ہوئی. نماز کا عمل نماز والی زندگی سکھانے کے لیے آتا ہے. نماز والی زندگی, پوری زندگی گویا پابند زندگی گزرے جیسے نماز میں پابند رہتا ہے. نماز میں بندہ نعت عائشہ نہیں پڑھ سکتا, جی بہت زیادہ ہے. نماز میں اللہ کی حمد میں نعتیہ کلام نہیں پڑھ سکتا, حمدیہ کلام نہیں پڑھ سکتا. نماز میں زمزم بھی نہیں پی سکتا. ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا. کیا دیکھنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا سننا ہے, کیا سوچنا ہے, آنکھیں کہاں, ناک کہاں, کان کہاں, توجہ کہاں, گھٹنے کیسے, انگوٹھا کیسا, انگلیاں کیسی, قاعدہ کیسا. جتنا زیادہ بندہ نماز کے اندر ان ظاہری آداب و سنتوں کا اہتمام کرے گا اتنا ہی زیادہ اس نماز کے وجہ سے, اس نماز کے ذریعے سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف اور عظمت اور جلال کے استعداد کی کیفیت پیدا. زکات پر بھی اللہ تعالیٰ کی شان حاکمانہ اور اس کے سامنے اپنی جان اور بدن کے علاوہ اپنے مال کو بھی اس طرح پیش کر دینا جیسا آپ کہیں میرے اللہ, یہ آپ کا دیا ہوا ہے, میں آپ کے حکم کا قانون کا پابند ہوں. زکات پر بھی اللہ تعالی کی اسی شان حاکمانہ کا ظن غالب. اب دو اللہ تعالی کے نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور تمام شریعتوں میں جو دو احکام اور دیے, دو ارکان بنیادی عبادتیں, ان کے اوپر اللہ تعالی کی شان جمالی اور شان محبوبیت کے تقاضے غالب, جن کی شروعات ہوتی ہے روزے سے. روزہ ایک رنگ رکھتا ہے عشق و محبت کی اداؤں کی نقل کا. ایک شخص جس کو واقعی کسی سے عشق ہو جائے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی یاد میں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا, اور وہ اس محبوب کے پانے سے کم کسی اور چیز سے لذت حاصل کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتا, آمادہ نہیں. کسی بھی چیز سے محبت ہو جائے, ایک بچے کو کنٹے کھیلنے سے یا پتنگ اڑانے سے محبت ہو جائے, عشق ہو جائے, اب اڑا رہے ہیں پتنگ, چہرہ لال ہو رہا ہے, پیلا ہو رہا ہے دھوپ میں, اور غریب ہے کہ کالا ہو جائے. بھوک بھی لگی ہے, پسینہ بھی آ رہا ہے, پیاس بھی لگی ہے, مگر اس کو پتنگ اڑانے میں جو مزہ آ رہا ہے, بار بار اس کی ماں باپ پکار رہے ہیں, بیٹا آگے کھانا تو کھا لے. اسے مزہ نہیں آ رہا, اسے نہ کھانا یاد ہے نہ پینا یاد ہے, اس کو مزہ آ رہا ہے. اس بھوک پیاس میں اور گرمی کے برداشت کرنے میں ایک مزے کی کیفیت ہے. وہاں کوئی عظمت نہیں ہے, کوئی بڑائی کا مسئلہ نہیں ہے کہ پتنگ بہت بڑی ہستی ہے, اس کو نیچے کیسے اتار دوں. نہ نہ, وہاں ایک مزے اور لذت کی کیفیت ہے, ایک عشق ہے, اندر کا ایک جنون ہے. وہ جنون اس کو نہ بھوک محسوس کرنے دے رہا ہے, نہ پیاس محسوس کرنے دے رہا ہے, نہ گرمی کی شدت محسوس کرنے دے رہا ہے, کچھ نہیں, مت کرو. ابھی ہم نے تعلیم میں جو حدیث سنی, الصوم لی وانا اجزی بہ, یا الصوم لی وانا اجزا بہ, اس میں اسی طرح اشارہ. اللہ تعالی ہم کو اس درجے کا روزہ عطا فرمائے. مشائخ نے, علماء نے روزے کی تین قسمیں لکھی. ایک عوام کا روزہ, ایک خواص کا روزہ, ایک اخص الخواص کا روزہ. عوام کا روزہ تو ہم لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اثر بعد سے گھڑی دیکھنے شروع ہو جاتی کہ کیا بجے ہے افطار, ایک منٹ گھٹا تو نہیں ہے آج. بس ایک وقت مقرر تک نہ کھانا نہ پینا, یہ عوام کا روزہ. خواص کے روزہ علماء نے لکھا وہ کیا ہے, وہ یہ کہ صرف کھانا پینا اور بیوی سے ملنا, صرف اس مدت میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا, بلکہ نامناسب بات کرنا بھی چھوڑ دینا, غیر ضروری بات کرنا بھی چھوڑ دینا, تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا, زندگی بدل ڈالنا, یہ خواص کا روزہ ہے. اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے, یہ لکھا ہے کہ پورے دوران مدت صوم غیر اللہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے, خیال بھی دل میں نہ آئے. ترک ترک اور ترک. ہمارے علماء نے جس طرح مختلف زبان کے قواعد قرآن و حدیث سے نکالے, نحو صرف کے تھے وہ سب قرآن حدیث میں, تھے وہ سب عربوں کی زبانوں میں, لیکن ان کی یہ اصطلاحات ماضی مضارع امر مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث, یہ اصطلاحات تو نحو کے علماء نے بعد میں مرتب کی. یہ سب عربی زبان میں پہنے ہیں. اسی طرح یہ تو درجات ہیں نا عبادات کے, کہ یہ عوام کا درجہ ہے, یہ خواص کا ہے, یا خص الخواص کا ہے. لوگ ان الفاظ کو سن کر آج بدکنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تو کہیں نہیں ہے کہ خواص خص الخواص کا روزہ کوئی الگ ہے. یہ کہاں ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں تو عام بات ہے, کتب علیکم السلام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم السلام. یہ کیا تصوف والے الگ سے لے آتے ہیں کہ خواص کے روزہ؟ نہیں بھائی, الگ سے نہیں لاتے, مہربان ذرا دو منٹ انتظار کی. ہے سب وہی, میری اور آپ کی سمجھ کے لیے اس کے الگ الگ جو اسٹیجز قرآن مجید میں ایک ہی دو لفظوں کے اندر چھپا دیے گئے ہیں, ان کو ذرا الگ الگ کیا گیا ہے تاکہ ہم کو لگے کہ تقوی کا ایک ہے پہلا مرحلہ اور تقوی کا ایک ہے آخری مرحلہ. نام دونوں کا قرآن میں تقوی ہی آئے گا. قرآن مجید سے کوئی بندہ ہدایت ڈھونڈنے نکلا ہے, اس ابتدائی اسٹیج کے طالب ہدایت کو بھی قرآن مجید متقی کہتا ہے. الاسلام ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. ابھی اس نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں, یہ قرآن کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی, اللہ تعالیٰ نے بندے کی ہدایت کے سوال کے جواب میں قرآن اتارا اور اس کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ تم مان رہے تھے, یہ آ گئی ہدایت, ہدایت کے طالبوں کے لیے. ابھی تو ہدایت کا طالب ہے, ابھی تو مکتب ہدایت میں داخل ہوا ہے, اس کو بھی متقی کہہ رہا ہے قرآن. اور ادھر سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبي متقي ويبي متقي. اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بہت زیادہ الگ الگ نہیں بیان کیے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک بہت نظر آنے والی آسان سی حکمت یہ ہے کہ ہر بندے کو امید بندھے کہ جب مجھے شروع میں تقوی والا بتایا جا رہا ہے تو میں آگے بڑھ کے وہ آخری منزل والا متقی بھی بن سکتا ہوں. لیکن بعد میں جب تربیت کرنے شروع کی تو ان کو تو بتانا تھا نا کہ یہ پہلے درجے کا تقویٰ ہے, دوسرے درجے کا تقویٰ ہے, تیسرے درجے کا تقویٰ ہے, یہ آخری درجے کا تقویٰ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی منزلیں طے کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیک بندوں نے, علماء نے, ماہرین نے مقامات لکھے. ایک مقام تبتل ہے, ایک مقام تسلیم ہے, ایک مقام تفویض ہے, ایک مقام صبر ہے, ایک مقام رضا ہے, ایک مقام انابت ہے, ایک مقام تجرید ہے, ایک مقام تفرید ہے. کہ بندہ ماں سوا اللہ سے کٹ گیا, بالکل کٹ گیا. کٹ گنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگل میں چلا گیا, گھر بار کو چھوڑ دیا, نہیں. باہما اور بے ہما, وہ ہے سب کے ساتھ, نبھا رہا ہے سب کے حقوق ادا کر رہا ہے, سب کے تعلقات, سب سے ہنس کے بول رہا ہے, بہت اچھے انداز سے توازو سے بول رہا ہے. وہ پڑوسی کا بھی حق ادا کر رہا ہے, وہ رشتہ داروں کا بھی حق ادا کر رہا ہے, وہ گھر والوں کا, بچوں کا سواب ادا کر ہی رہا ہے, وہ عام انسانوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے, وہ جانوروں کا بھی حق ادا کر رہا ہے, مگر اس سب کے باوجود دل میں اس کے اللہ کے سوا کوئی. اگر کوئی نہیں ملتا اس کو تو اس کو ذرا بھی اس کو وحشت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ عجیب دونوں رنگ ایک ساتھ جو دل پر آتے ہیں, یہ آسانی سے یہ کیفیت ہم کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بہت مشق کرنی پڑتی ہے, بہت سیکھنی پڑتی, کیونکہ یا تو ہم ایسا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ہم میں سے کوئی کہ اتنا مزہ آنے لگتا ہے ان کو کہ پھر بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف ان کی طبیعت چلتی ہی نہیں, انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے, لوگوں بچوں سے گھبراہٹ, گھر سے گھبراہٹ. چنانچہ صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے رنگ والے بنے کہ ان کو اتنا لطف آیا کہ دن بھر روزہ, رات بھر نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا, کیا تم مستقل روزہ رکھتے ہو؟ جی اللہ کے رسول. کیا تم رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ جی اللہ کے رسول. نہیں, ایسا مت کرو, اس لیے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ وہ کیفیت تھی جس نے اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کی شان جمالی اور شان جلالی کا استحضار ہوا کہ نماز اور روزہ, نماز اور روزہ, نماز کے ذریعے شان جلالی اور نماز اور روزے کے ذریعے شان جمالی. ایسا ان کو اس میں مزہ آیا کہ ان کا بس وہ بہت ہو گیا, جو ہو گیا وہ کافی ہے, اب نہیں دل چاہے. تو ان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ نہیں, یہ میری شریعت کا مزاج نہیں ہے, تم کو باہما اور بے ہما رہنے کی کوشش کرنی ہے, تم کو یہ سب حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے کا سلیقہ سیکھنا ہے. क्योंकि ये तो मामूली दर्जे की बात है कि सबसे कट कर तुम अल्लाह को याद करो, ये उससे भी ऊंचे दर्जे की बात ये है कि सब में रहकर तुम अल्लाह ताला ही को याद करते रहो। ये ज्यादा मुश्किल काम, वो ज्यादा आसान काम, उसमें सिर्फ बदन ही मुजाहिदा है, लेकिन ये आसान काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत तरबियत, बहुत मशक्कत, बहुत नजाकत, बहुत नोट परत चाहता, ये बहुत ही फाइन आर्ट है। ये आर्ट नहीं है, बहुत फाइन आर्ट, बहुत बारीक फन है। अल्लाह ताला आता फरमाता है, रोजा जो है वो रोजा, ये जो उलमा ने कहा कि ये तीन किस्म के रोजे हैं, ये समझाने के लिए था। एक तो इसलिए भी इसमें फायदा ही होगा कि हम आम लोग जो आम किस्म का रोजा रख रहे हैं, हमको ये पैगाम मिल जाए कि ये रोजा भी बेकार नहीं है, ये भी रोजा ही है। अल्लाह अकबर, कितनी उम्मीद भरा पैगाम है। ये जो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि रोजे के तीन दर्जे आते हैं, तो पहला दर्जा तो मान लिया ना हमारा, हम भी तो रोजेदार हो गए। अब चलो एसी में सफर नहीं कर सकते तो स्लीपर में करेंगे, उसमें नहीं करेंगे तो जनरल में करेंगे, करेंगे तो पहुंचेंगे तो फिर भी मुंबई लखनऊ, ये तो नहीं है कि स्लीपर वाला चला जाएगा कलकत्ता और एसी वाला जाएगा लंदन, ये तो नहीं है। तो उसी ट्रेन में सवार, मंजिल तो हमारी वही है। तो कितनी अच्छी उम्मीद बन गई कि आम रोजे वाले भी पहुंचेंगे वहीं। अब फर्क है स्लीपर में और एसी में, जो फर्क है वो समझ लो। तब आवाम के रोजे में और खवास के रोजे में जो फर्क है वो समझ लो। अब किसी को एसी का टिकट मिल जाए और फिर भी कहे नहीं मैं तो स्लीपर में जाऊं, तो उसका तो इलाज कराना पड़ेगा। किसी को एसी फर्स्ट क्लास का टिकट मिल जाए और वो कहने मैं तो जनरल में घुस के जाऊंगा, एक के ऊपर तीन, तीन के ऊपर चार, लटक के जाऊंगा। तो अगर मौका है कि हम एसी वाले में सफर कर सकते हैं तो हम क्यों राजी हैं उस जनरल डिब्बे पर? अगर हम कर सकते हैं खवास के रोजे तक पहुंचने की मशक कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम आवाम के रोजे से और ऊपर आगे बढ़कर खवास के रोजे तक पहुंचने की कोशिश तो करें। अब वो तो इतना मुश्किल नहीं है, गुनाहों को छोड़ना है, हर नामुनासिब बात को छोड़ना है। और जब कुछ मुद्दत तक इंसान ऐसे रोजे रख लेगा कि वो बिल्कुल कोई भी नामुनासिब बात पूरे दिन पूरी नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको अखस्सुल खवास के रोजे तक भी पहुंचा, कि उसके पूरे दिन में कोई और ख्याल अल्लाह के सिवा आए गए नहीं। जितने ख्याल आ सकते थे उनका रास्ते ही बंद कर दिया गया, खाना पीना बंद, लज्जतें बंद, तुम तो बस अब मेरी याद में कहां इंटर गए, इस चक्कर में पड़े। तो रोजे की ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हासिल करने की अब हम लोग जरूर कोशिश करें, ख्वाहिश करें, तमन्ना करें, दुआ करें। खुसूसन अल्लाह ताला घर के झमेलों से, नॉर्मल जिंदगी की मशगूलियतों और फिक्रों से अपने जिन बंदों को अपने कर्म से उनके बचाने के इरादे से उन झमेलों से निकालकर किसी माहौल में पहुंचा दे, तो उनके लिए तो गोया अब खवास के रोजे तक पहुंचने की मश्क करना बहुत आसान हो गया। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हर वक्त फोन, हर वक्त मुलाकात, हर वक्त कस्टमर केयर, हर वक्त लेन देन, हर वक्त ये और हर वक्त वो, उसमें बहुत मुश्किल है। बाजारों में नामहरम पर निकाह पड़ ही जाएगी, ये हो ही जाएगा, वो हो ही जाएगा, लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने फारिग करके कहीं पहुंचा दिया, जमात में निकाल दिया, किसी अच्छी जगह पर पहुंचा दिया, इल्म जिक्र के माहौल में पहुंचा दिया, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए खुद पसंद किया है, बंदे मैं तुझे खवास का रोजा अदा करना सिखाना चाहता हूं, इसलिए तेरे लिए यह मौका फराहम किया। अब तक तू आवाम के रोजे रखता था, शाबाश, उसमें तू कामयाब हो गया, अब खवास के रोजे पर आ जा। تو روزہ اور رمضان کے یہ پورا مہینہ یہ دراصل موسم عشق و محبت کا آغاز ہے. موسم عشق و محبت کا آغاز اور یہ بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گا ویسے ویسے محبت کی کیفیات بندے کے دل پر بڑھتی چلی جائیں. اور اسی لیے تو کم سے کم آخری عشرے میں یہ عاشق جو اب تک گویا ایک عام جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو غیر اللہ سے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا, آخری عشرے میں عشق کی آگ اس کو ایسی بے چین کرتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, اب یہ اس سے کام نہیں چلے گا. اور دن بھر کا تو روزہ ہے مگر رات کو تو اجازتیں ہیں بہت سی چیزوں کی, اب اس چلو بھی دن نہیں لگتا, ہٹو چل کے مسجد میں جا کے آخری عشرے کے لیے پڑ جاؤ اپنے محبوب کی چوکٹ پر پڑ جاؤ. دن وہی رات وہی صبح وہی شام کا ایک ہی مشورہ ہے بس. یہ ہے ایک محبت کی ترقی. اور اسی لیے رمضان کے شروع ختم ہوتے ہی حج کا موسم شروع ہوتا ہے جو دراصل عشق و محبت کی آخری منزل تک پہنچنے کا رکن ہے, پہنچانے والا رکن. حج تو سر تاپا عاشقانہ مجنونانہ اداؤں کی ایک نقل ہے. حاجی کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے, شیروانی پہنے ہوئے, سوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے. حج میں اللہ تعالیٰ کا بالکل الٹا معاملہ ہے. نماز میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے کپڑے پہن کے آؤ, اور حج میں کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے اچھے کپڑے ہیں نا یہ سب اتار. اور دیواروں والی چادریں لپیٹ لو جیسے دیوانہ ہوتا ہے. اور یہ بال کاٹنا, کنگھی کرنا, تیل لگانا, خوشبو لگانا, یہ سب بھول جاؤ. کسی مجنون کسی پاگل کو دیکھا ہے کہ وہ بہت عمدہ اسٹائل سے کنگھی کر رہا ہو؟ وہ کیا پاگل ہے. آپ کسی آرٹسٹ سے کہیے کہ کسی مجنون کا ذرا سا وہ بناؤ اسکیچ, ایک مجنون کی تصویر بناؤ, کیسی بنائے گا؟ بال بڑھے ہوئے, بکھرے ہوئے, گریباں چاک, پتہ ہی نہیں کپڑوں کا میلا کچیلا, یہ ہے مجنون. ذہن عام طور پر مجنون کا تصور ہی کرتا ہے ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا, اصلی عاشق تو تھے ابراہیم علیہ السلام. ان کی تمام تر ادائیں ان کی اور ان کے گھرانے کی عاشقانہ اور والہانہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اتنا عام کر دیا کہ ایک ایک امتی سے یہ کہا کہ اندر سے تم ابراہیم جیسی عاشقانہ کیفیت نہیں محسوس کرتے, یہ ہم جانتے ہیں, تم کہاں اور وہ کہاں میرا خلیل, لیکن ان جیسی شکل صورت بنا لو, ان جیسی اداؤں کی, ان کی اداؤں کی نقل کر لو, تو بس میں تم کو عشق و محبت والوں میں شمار کر لوں. ایک عشق و محبت والا اس کو ناخن کی کا ہوش ہوتا ہے کہ ناخن میرے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے. وہ دیوانہ وار اپنے محبوب کے گھر کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے. وہ اپنا وزٹنگ کارڈ نہیں بھیجتا کہ میں ملنے آیا ہوں, اتنا ہوش کو ہوش ہی کہاں ہے. وہ تو چکر لگاتا ہے دیوانہ وار, چومتا ہے, لپٹتا ہے, عجیب اس کی کیفیت ہوتی, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. دیوانے کو چین نہیں ہوتا, دیوانہ سکون سے بیٹھا ہوا جو نظر آئے گا وہ دیوانہ ہی نہیں ہے, دیوانگی میں ایک حرکت ہوتی ہے, بھاگ رہا ہے بے چین, یہاں وہاں یہاں وہاں. یہ کیا ہے؟ یہ ابھی مینا پہنچے تھے, جب چلو چلو الفاظ چلو بھاگو, اب الفاظ میں چند گھنٹے گزارے, بھاگو یہاں سے مزدلفہ, چلو اب مزدلفہ بھاگا جا رہا ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. نماز میں کہا جا رہا ہے کہ زور سے مت بولنا, آہستہ وقار کے ساتھ پڑھنا, حج میں کہا جا رہا ہے الحج العج السج, جتنی زور سے چیخ تلبیہ پڑھو گے اللہ کو اتنا ہی پسند. اس لیے کہ دیوانے ہو تم, یہ بہت شیم خاص کا فکر چھوڑو, شور مچاؤ. اللہ کے دربار میں آئے ہم تو اپنی مسجد میں جاتے تھے تو بہت آہستہ آہستہ جاتے تھے, بہت سر جھکا کر جاتے تھے. نہ اللہ کے دربار میں آئے ہو یوں چلو پہلوانوں کی طرح. ارے یہ کیا, سب عام جو جس جو عقل مندی اور شعور والی کیفیات ہے اس کے الٹا کروایا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ شعور کی جگہ نہیں ہے, یا دیوانے بن جاؤ. صفا مروہ کے درمیان بڑا چلا گیا. بھائی کوئی کہے کہ حضرت حاضرہ کو تو چلو ایک ضرورت تھی دوڑنے کی, اس لیے دوڑ نہیں تھی, وہ ہم کو کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ اس لیے دوڑایا جا رہا ہے کہ اس عاشق گھرانے کی ہر ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ تم اگر ان کے نقوش قدم پر بھی دل کی صحیح کیفیت کے ساتھ دوڑ جاؤ گے تو تمہارے اندر بھی محبت کا کوئی نہ کوئی چراغ ضرور روشن ہو جائے. تو رمضان سے موسم محبت کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان کے ختم ہوتے ہی اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں. شوال کا چاند نکلا اور حج کا مہینہ شروع. تو گویا رمضان میں تم نے جو محبت اپنے اندر پیدا کی ہے اس کے انگارے بوجھنے نہ پائیں. ان دہکتے ہوئے انگاروں کو لے کر اب تم نکل گھر رہو دیوان آباد لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے, اس لیے کہ محبوب کے اپنے آستانے پر جا کر محبوب کے آستانے سے چمکے بغیر تمہیں چین کیسے پڑے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ محبت کی تسکین کے لیے حج کا رکن دیا ہے, جس کی آبیاری اور تخمرے بھی بندے کے اندر جو ہوئی ہے وہ روزے سے ہوئی ہے اور رمضان کے مہینے سے. اس لیے اکثر اللہ والے رمضان کے مہینے ہی میں دعا مانگنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ حج کے لیے بلا لیجئے, عمرے کے لیے بلا لیجئے, اپنے گھر پر بلا لیجئے, بلا لیجئے, بلا لیجئے. اگر اللہ تعالیٰ اسی سال بلا لیتا ہے تب بھی ٹھیک, اگر نہیں بلاتا تو اس دعا کے ذریعے سے روزے کا, محبت کا اور روزے کا اور حج کا, اور حج کا اور محبت کا اور روزے کا اور موسم حج موسم محبت کا جو جوڑ ہے وہ دعا کے ذریعے ہر وقت بندے کو یاد آتا رہتا ہے. اس لیے اگر وہ 20 سال بھی دعا مانگتا رہے اور حج کے لیے نہ بلایا جائے تب بھی اس کی محبت بڑھتی رہے گی اور وہ خسارے میں نہیں رہے گا. رمضان آتے ہی, شعبان آتے ہی, رجب آتے ہی اللہ کے عاشق بندوں کو رمضان یاد آنے لگتا ہے, رجب کے شروع ہوتے ہی, اور رمضان کے شروع ہوتے ہی ان کو حج یاد آنے لگتا ہے اور اس کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو ایسی ہی نماز عطا فرمائے جو ہمارے اندر اللہ کی شان جلالی کا استحضار عطا فرمائے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, ایسی نماز عطا فرما دے اور ایسا ہی روزہ ہم کو عطا فرما دے جس نماز روزے سے ہم کو اللہ تعالی کی شان جمالی, شان محبوبیت کی تجلی ہمارے دلوں پر ہو, ہمارے دلوں پر کچھ اس کے اثرات پائیں اور دل اس کی طرف ایک عاشق کی طرح بھی کھینچے. اب یہ دو متضاد کیفیات بندے کے دل میں دیکھ کر اللہ کو کیسا اچھا لگتا ہو. کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے بندہ مجھ سے ڈرا ہے, سہما ہے, گھبرا رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, خوف میں مبتلا ہے, بہت عاجزی کر رہا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا ہے اور جھکوں میں جھکا جا رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دیکھتے ہوں گے کہ میرا بندہ کفن, دو کفن کی چادریں لپیٹے اور گھر بار سب کو چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا میری طرف بھاگا چلا آ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے صفا مروہ میں, میرے گھر کے چکر لگا رہا ہے, میرے حجر اسود کو چوم رہا ہے, منتظم سے لپٹ رہا ہے, کعبے کے غلاف پکڑ کر رو رہا ہے, صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے, عرفات, مزدلفہ, منا, کہاں کہاں مارا مارا پھر رہا ہے. یہاں تک کہ جب اس عاشق اول اور امام عاشقاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا الف الف سلام, جس وقت وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے یعنی اپنی محبت کی آخری نشانی پیش کرنے کے لیے اور ماں کے اللہ سے اپنے دل کی محبت سے اپنے دل کے پاک ہونے کا ایک ثبوت اپنے محبوب کے سامنے پیش کرنے کے لیے نکلے تھے, اور اس وقت شیطان نے ان کو اس عمل سے روکنا چاہا تھا. تو جب دیوانے کو کوئی دیوانگی سے روکتا ہے تو وہ اٹھا کر پتھر ہی مارتا ہے, اس سے کم اس کی دیوانگی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت اٹھا کے کنکریاں ماری تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کنکریاں مروا کر آج ہم سب امتیوں کو بھی اسی محبت بھری اداؤں کی نقل کرنے کی توفیق دے, ایک گنجائش دے, ایک موقع دے دیا. اور مقصد کیا ہے؟ دیوانگی, محبت. تو جو ادائیں جب بندے کے اندر اللہ کو نظر آتی ہوں گی اور بندیوں کے اندر کہ اب میرے بندہ میری عظمت اور جلال کا اور ادب کا بھی لحاظ رکھ رہا ہے اور ایک طرف میری شان محبوبی کا بھی لحاظ کر رہا ہے, تو امید ہے اللہ کی شان جلالی انشاءاللہ ہم کو اپنی سزا سے بچانے کا فیصلہ کر دے گی, اور اللہ کی شان جمالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو کوششوں کو قبول کر کے ہمیں ہماری محبت کی تکمیل کر کے کامل درجے کے عاشقوں اور عاشقوں کے اماموں ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ روز محشر میں ہم کو اٹھا لیں گے, ان کا دیدار نصیب کریں گے, ان کے ہاتھ سے ہم کو جام کوثر کا پینا نصیب کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ, اس عاجز و مسکین کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ کو اس کی اپنی حقیقت بنا دے. اے اللہ زبان سے بول رہے ہیں, اے اللہ دل ویران ہے, دل خالی ہے, اے اللہ دل سونا سونا ہے, میرے اللہ اس پر پکڑ نہ فرمائیے. یہ نہ کہیے گا کہ یہ جو کچھ تمہارے اندر نہیں تھا وہ کیوں تم بول رہے تھے, اے اللہ, بلکہ اس کے بدلے آپ یہ کہیے چونکہ یہ تم بول رہے ہو اس لیے میں تم کو بھی یہ چیز دیے دیتا ہوں. اے اللہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ عطا فرما دیجئے. گفتار کے غازی تو ہم بن گئے, کردار کے غازی بھی ہم کو بنا دیجئے, کردار کے غازی بھی ہم کو بنا دیجئے. اے اللہ یہ روزہ افطار کا وقت ہے, اے اللہ افطار کے وقت میں دو خوشیاں جمع ہوتی ہیں, لسائم فرحتان. اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے, اے اللہ ہمیں کرم سے, اپنے کرم سے اس وقت میں اپنے دیدار اور اپنی محبت اور اپنی خوف کے ہمارے دل میں اتر جانے کی خوشی عطا فرما, یہ ابدی خوشی عطا فرما, یہ دائمی خوشی عطا فرما, یہ حقیقی خوشی عطا فرما. اے اللہ, ہم ان خوشیوں کے لیے ترس گئے ہیں, اس حقیقی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں. اے اللہ ہمیں یہ خوشی عطا فرما, اے اللہ ہمیں یہ خوشی عطا فرما, اے اللہ ہمیں یہ خوشی عطا فرما. اے اللہ روزے کے وقت میں آپ ہی نے تو فرمایا ہے جو مانگو گے وہ ملے گا. اے اللہ, آپ کا وعدہ برحق ہے, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ جھوٹی تسلیاں نہیں دیا کرتے, آپ خالی بہلایا نہیں کرتے. اگر آپ نے ماں سے کہہ دیا کہ تم اپنے بچے سے کہو گی کہ کھجور دوں گی اور نہیں دو گی تو تم جھوٹی لکھ دی جاؤ گی, اے اللہ, سے پھر آپ ایسا جھوٹا وعدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اے اللہ, بالکل نہیں کر سکتے. یقیناً آپ نے افطار کے وقت میں دعاؤں کا وعدہ, دعاؤں کو قبول کرنے کا معمول بنا لیا ہے. اے اللہ ہم سائل اور فقیر, ہم بھکاری اور ملتجی, اے اللہ, سب دنیا سے کٹ کر ہٹ کر گھبرا کر آپ کے در پر آئے ہیں اس وقت آپ سے, اے میرے اللہ, آپ کی محبت بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کا خوف بھی مانگ رہے ہیں, دنیا کی نعمتیں بھی مانگ رہے ہیں, عافیت بھی مانگ رہے ہیں. اے اللہ, عافیت عطا فرما, بابرکت روزی عطا فرما, بابرکت روزی عطا فرما, بابرکت روزی عطا فرما, سکون قلب عطا فرما, سکون قلب عطا فرما, سکون قلب عطا فرما, اطمینان نصیب فرما, حقیقی خوشی نصیب فرما, مسلط نصیب فرما, بشاشت نصیب فرما. اے اللہ, ایسا محسوس ہوتا ہے آپ متوجہ ہیں, آپ متوجہ ہیں, آپ متوجہ ہیں, اور آپ
ضرور یہ چیزیں عطا فرمائیں گے. اے اللہ عطا کر دیجئے میرے اللہ, عطا فرما دیجئے. اے اللہ مان جائیے. اے اللہ دے دیجئے میرے اللہ. اے اللہ دے دیجئے. اے اللہ دے دیجئے میرے اللہ. دے دیجئے. اے اللہ دے دیجئے. عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ سر سے پیر تک گناہ اور صرف گناہ. اپنے گناہوں کو سوچتے ہیں تو بالکل مایوسی ہونے لگتی ہے, اور پھر آپ کی رحمت کو سوچتے ہیں تو امید بڑھتی ہے, امید پیدا ہوتی ہے. میرے اللہ اس امید سے محروم نہ فرمائیے گا, اس امید سے محروم نہ فرمائیے گا. اے اللہ علم نافع عطا فرما, قلب خاشع عطا فرما, قلب خاشع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, بابرکت کشادہ روزی عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ ہمارے بہت سے ساتھی کچھ روزی کے مسائل میں پریشان ہیں. اے اللہ کچھ کاروبار میں الجھنے ہیں, کچھ ان کے دفتروں میں مسائل ہیں. اے اللہ کچھ ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ دقتیں ہیں. میرے اللہ اپنے کرم سے ہماری اور ہمارے تمام قریبی عزیزوں کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل حقوق کی, میرے اللہ تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ غم دور فرما دیجئے, خوشیاں دے دیجئے. اے اللہ خوشیاں دے دیجئے. اے اللہ خوشیاں دے دیجئے. اور اے اللہ, اے اللہ سب سے زیادہ جو ہماری اصل ضرورت ہے, اے اللہ کہ اپنی شان جلالی اور اپنی شان جمالی دونوں کا استحضار ہم کو عطا فرما. اے اللہ ہم بڑے نہ سمجھ ہیں, ہم بڑے نہ سمجھ ہیں. اے اللہ ہم بڑے نہ سمجھ ہیں, ہم کو سمجھ عطا فرما, دین کی گہری سمجھ عطا فرما, دین کی گہری سمجھ عطا فرما. اے میرے اللہ, اے اللہ جمعے کی شب آ رہی ہے, اے اللہ جمعے کی شب آ رہی ہے, رمضان کے جمعے کی رات. اے میرے اللہ قربان جائیں, قربان جائیں. آج کی رات کے ایک ایک لمحے کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا, خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لیتے بیٹھے اٹھے ہر حال میں آپ کو یاد کرنے کی اور آپ سے کچھ مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ ایسا سجدہ عطا فرما جس میں محسوس ہو کہ جیسے ہمارے ہونٹ آپ کے قدموں سے مت ہو گئے, اور ایسا سجدہ عطا فرما جیسے لگے کہ آپ نے بھی ہمارے جھکے ہوئے سر کو چوم لیا. اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے, یہ دعا مانگتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. آپ کہیں ہم کو ڈانٹ نہ دیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ تم یہ بات مانگ رہے ہو, مگر کریم رب آپ ہی نے تو کہا ہے مجھ سے مانگو تو میری شان کو دیکھ کر مانگو, اپنی اوقات کو دیکھ کر مت مانگو. اے اللہ اگر اپنی اوقات کو دیکھ کر مانگتے تو یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھ ہی نہ پاتے اور یہ زبان آپ کے سامنے کھلی نہ پاتی. اے اللہ ہم تو آپ کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں, تبھی تو ہمت ہو رہی ہے. میرے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما, ایسا عشق عطا فرما کہ حضور کی ایک ایک سنت ہم کو اچھی لگنے لگے, غیروں کی سنتوں سے نفرت پیدا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں سے محبت پیدا فرما, ظاہر اور باطن دونوں جگہ حضور کی ہر سنت پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا ہے اے اللہ وہ بھی دے دیجئے, اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دیجئے. ایک ایک احسان اور کر دیجئے میرے اللہ, ہم سب کے نام لے کر اپنے محبوب رسول رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگار بندوں اور بندیوں کے نام لے کر درود و سلام بھجوا دیجئے, ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, اے اللہ تابعین و تابعیات پر, ذریت طیبہ پر, اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر, اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.